کی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
بارش بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔
لا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ درود بجزمة محمد وعلى محمد بر۔ سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی مخالف سمت خرچ کرتے ہیں، تاکہ جو اللہ کی راہ میں لوگ قدم بڑھا رہے ہیں ان کا راستہ روکا جائے، اور یہ اپنے مال کو جو خرچ کر رہے ہیں سوائے حسرت و ندامت و پشیمانی کے کوئی چیز ان کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور نہ صرف کہ حسرت ان کے دامن گیر ہوگی بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو نظاموں کو ہمارے سامنے متعارف کرایا ہے کہ دیکھو، ایک عالم کفر ہے اور ایک عالم حق ہے۔ ایک در حقیقت وہ افراد ہیں کہ جو حق والے ہیں، ایک وہ ہیں جو باطل والے ہیں۔ جو باطل والے ہیں خدا کہہ رہا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، حق والے ہیں وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائی گا عزیزان گرامی، بات ہے جنت البقیع کی، بات ہے 8 شوال عالمی یوم نظام جنت البقیع کی، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی، محنت کرنے کی اور شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے متعلق مصائب اور واقعات پہ ہم بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں یہ 8 شوال اتنی یتیمی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ 8 شوال کا دن کہ جو امت مسلمہ میں ایک انقلاب برپا کرنے کے پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، کیوں اتنی یتیمی کا شکار ہے؟ کیوں ہمارے علماء، کیوں ہماری تنظیمیں، کیوں ہمارے ادارے کیوں ہماری ملگیر شیعہ جماعتیں اس اہم ترین دن سے جو نہ صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کو ایک دشمن کے مقابل لا کھڑا کرنے کا سبب بنے گا، اس دن سے غافل نظر آتے ہیں۔ لہذا میں نے کہا ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے اور شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اہل باطل اپنا کام کر رہے ہیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قدم بڑھا رہے ہیں لِيُصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ ان کا راستہ روکا جائے۔ پھر خدا کہتا ہے دیکھو یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مال خرچ کریں گے اور نتیجہ ان کو مل جائے گا۔ ہاں جزئی نتیجہ، وقتی نتیجہ ان کو مل جائے گا، یہ کہیں کہیں غلبہ تمہیں نظر آ جائے گا، یہ کہیں تمہیں غالب نظر آ جائیں گے، لیکن جان لو کہ قرآن کا قانون ہے، خدا کا وعدہ ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آئے گا اور آنے کے لیے ہے، باطل جائے گا اور جانے کے لیے ہے، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق آیا ہے تو وہ ثابت ہو کے رہے گا، غالب ہو کے رہے گا، باطل آیا ہے نابود ہونے کے لیے، وہ نابود ہو کے رہے گا۔ اگر کہیں تمہیں یہ نظر آ جائے کہ حق مغلوب ہو رہا ہے، ولا تحزنوا وانتم الاعلون، دیکھو ملال کا شکار نہ ہونا، دیکھو پریشان مت ہونا، انتم الاعلون، تم کامیاب ہو، تم غالب ہو، تم حاکم ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم کو خدائی وعدے پر یقین ہے، اگر تم کو خدائی وعدوں پہ یقین ہے تم کامیاب ہو، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اس بنا پہ عزیزان گرامی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان خدائی وعدوں کو سمجھیں اور ان پہ یقین لے کر آئیں، دل و جان سے یقین حاصل ہو، تاکہ ہم مشمول رحمت الہی ہو سکیں، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں کہ جو اس خدائی وعدے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ یقیناً خدا کے وعدے پورے ہو کے رہیں گے، لیکن کیا ہمارا اور آپ کا اس میں کوئی حصہ ہے؟ کیا ہم اور آپ اس میں کوئی حصہ ڈالنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر امام مہدی کا جب انقلاب ہوگا اور ظہور فرمائیں گے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو کیا ہم اس انقلاب میں عالمی حکومت اسلامی اور الہی میں کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مناسبت آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم بیدار ہو، شعور پیدا ہو، لوگوں میں ہمت و حوصلہ بڑھے، اور وہ اپنے ہدف اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے، آج میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ یہ دن ہائے زہرا کہنے کا نہیں ہے، یہ سوگ منانے کا دن نہیں ہے صرف، بلکہ یہ احتجاج کا دن ہے۔ آج جلوس نکلے گا، یہ جلوس عزا بھی ہے، جلوس احتجاج بھی ہے، یہ احتجاجی جلوس ہے، اس لیے کہ عزاداری احتجاج ہے، تا قیامت یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان ہاتھوں کو چوموں جو عزائے حسین پر ماتم کے لیے سینوں میں پڑتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ سینوں پہ نہیں باطل کے منہ پہ تماچا ہوتے ہیں، باطل کے منہ پہ۔ یہ احتجاج ہے جو جناب زینب نے اور امام سجاد نے شروع کیا تھا، یہ عزاداری جو 8 شوال کو منعقد کی جا رہی ہے، یہ احتجاج ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے زہرا کے گھر کا جلتا ہوا دروازہ گرایا، ان لوگوں کے لیے بھی جو ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو 7 ہجری میں آ کر یہ کہتے ہیں قبور کو منہدم کیا جائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کے آبا و اجداد نے، عبد الوہاب نے 13ویں صدی میں اس کی بنیاد رکھی، اور آج آل سعود اس ظلم کو ببانگ دہل انجام دے رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا احتجاج ہے، یہ جنگ ہے، یہ اعلان براءت ہے ظالموں کے خلاف۔ آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے آل سعود کے خلاف بات کرنا بڑی ہمت چاہیے ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے، خوف کے شکار ہوتے تھے۔ ہمیں یاد ہے بحرین کے سلسلے میں جب پہلی ریلی کراچی میں پاکستان میں نکلی تو کافی دوستوں کی جانب سے مشکلات کا سامنا تھا، لیکن الحمدللہ تشیع کا امتیاز یہ ہے، وہ ڈرنے والی نہیں ہے، مصلحتوں کو خاطر میں نہیں لاتی، اور الحمدللہ ہم نے اس دور میں بھی، ضیاء الحق کے دور میں بھی، آل سعود کے مظالم کو، جرائم کو، جنایتوں کو، قبیح افعال کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ کہ اس زمانے میں یہ شاپ ہے, اور اس سے پہلے والے جو شراب پیتے تھے امریکہ اور روس کے صدور کے ساتھ, ان کے پوسٹر ہم لگایا کرتے تھے تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی. الحمدللہ تشیع کا امتیاز ہے کہ اس نے ہر دور میں ظلم کو بے نقاب کیا ہے, اور یہ ہمت, یہ حوصلہ, یہ شجاعت, یہ طاقت, یہ بیداری, یہ شعور کس نے دیا؟ یہ یقیناً یہ اہل بیت نے دیا, یہ کربلا نے دیا. لہذا کربلا کے اس عظیم پہلو کو سامنے رکھیے گا عزیزان گرامی, جو انقلابی پہلو ہے. اس لیے کہ رہبر معظم نے فرمایا کربلا کے مختلف پہلو قابل تصور ہیں, قابل بحث ہیں. ایک پہلو مصیبت اور مصائب کا ہے, لیکن ایک پہلو حماسے اور شجاعت کا ہے, اس کو فراموش نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کربلا والے دنیا کے ہر مقام پر ظالم طاقتوں کے سامنے نبرد آزما ہیں. شام دیکھیے, یمن دیکھیے, بحرین کا میدان دیکھیے, پاکستان کی سرزمین دیکھیے, عراق میں چلے جائیے, ایران کا جائزہ لیجئے, دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے جہاں پر مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, وہاں پر اسلام کا پرچم اونچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے, مذہب اہل بیت نے یہ حماسہ دیا ہے, یہ شعور دی ہے, یہ شجاعت دیا ہے کہ اس طریقے سے ظالم طاقتوں کے سامنے نبرد آزما رہو, جان جاتی ہے چلی جائے, گردن کٹتی کٹ جائے, لیکن یہ پیغام حق آگے بڑھتا رہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. جنت البقیع کا مسئلہ عالم اسلام کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دور ہے کہ جب آل سعود نے یہ گھناؤنا فعل انجام دیا. الحمدللہ میں تذکرہ کر رہا تھا, اس کی تکمیل کر دوں پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ تشیع ہر دور میں ظلم بے نقاب کیا ہے, اور اس دور میں بھی جب پابندیاں تھیں اس دور میں بھی تشیع نے ظلم کو بے نقاب کیا ہے, اور اس دور میں بھی الحمدللہ آج دنیا مجبور ہے آل سعود کو مظالم بیان کرنے کے لیے, آل سعود کے مظالم کو بیان کرنے کے لیے. آپ کا میڈیا بول رہا ہے, آپ کا پرنٹ میڈیا لکھ رہا ہے, آپ کے اینکرز بول رہے ہیں. صحیح ہے کہ جو پیسہ بہایا جا رہا ہے, جو ریالوں اور درہموں اور ڈالروں کی بوریوں کے منہ کھولے گئے ہیں, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, یہ پیسہ بہائیں گے, یہ ڈالر دیں گے, یہ درہم و دینار دیں گے. کیوں؟ تاکہ اللہ کا پیغام رک جائے. لیکن خدا کہہ رہا ہے ثم تکون علیہم حسرتن, یہ ان کے لیے حسرت ہے, یہ اپنی قبر میں یہ آرزو لے کے جائیں گے کہ ہم اسلام کا بالویکا کر سکیں, ہم اسلام کو عزت پہنچا سکیں, ہم اہل بیت کے پیغام کو روک سکیں. یہ قبر میں اپنے ساتھ اپنے آرزو لے کے جائیں گے, دبن ہو جائیں گے ان کی آرزو ان کے ساتھ. اعزائے گرامی, ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے منایا جائے. اس لیے کہ جنت البقیع کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں جو زیر بحث آ سکتے ہیں. ایک عقیدتی پہلو ہے کہ جس کو جواز بنا کر, جس کے خلاف فتوے دے کر, جس کے خلاف نام نہاد مفتیوں سے فتوے خرید کر ان قبور کو مسمار کیا گیا. کن کی قبور کو؟ اہل بیت علیہم السلام, امام حسن, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام, اور بنابر روایت شہزادی کونین عصمت اللہ الکبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک. اس کے علاوہ امہات المومنین, اصحاب اکرام, خلفۂ راشدین میں سے خلیفہ راشد, اور صحابہ و تابعین و تبع تابعین کی قبر موجود ہیں. اور اس قبرستان میں سب سے پہلا جو صحابی دفن ہوا ہے عثمان بن مرعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو حکم رسول سے یہاں پہ دفن ہوئے ہیں, اور بعد میں رسول اللہ خود بھی اس قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے جب تک آپ کی حیات تھی. اس کے فضائل ہیں, اس کے مناقب بیان کیے گئے ہیں, اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. میں ان پہ وارد ہونا نہیں چاہتا, لیکن آل سعود نے جس بھونڈے طریقے سے قبور کو منہدم کیا, یہ کہہ کر کہ قبروں کو پختہ کرنا جائز نہیں ہے، قبر پر سائباں بنانا، قبر کو اونچا کرنا، قبر پر قبہ یا بارگاہ یا حرم کی تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعتراضات جو وہابیت کی طرف سے کیے گئے ہیں، یہ میں ایک دو روز میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، صرف یہ کہ سامعین چونکہ نئے ہیں لہذا صرف اس کا اعادہ کرتے ہوئے جلدی سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ قبور کا احترام خود حیات رسول میں بھی موجود تھا اور رسول اللہ کے بعد خلفاء کی زندگی میں، امہات المومنین کی زندگی میں اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھا۔ حضرت حمزہ کی قبر کی تجلیل اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا، وہاں سے تسبیح بنائی گئی جو جناب زہرہ استعمال کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے خود تشویق کی ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے، خود آپ کئی مواقع پر قبرستان بقیع میں داخل ہوتے تھے اور پھر وہاں پر آپ قبور کی زیارت کرتے تھے۔ تو اگر یہ اعتراض ہو کہ قبر میں کوئی صاحبہ نہیں ہونا چاہیے تو رسول اللہ کو اپنے ہی حجرے میں جہاں پر آپ کا وصال مبارک ہوا، انتقال ہوا، وہیں پہ آپ کو دفن کیے گئے، حجرے میں اس کی چھت تھی۔ تو سب سے بڑا اعتراض تو اس زمانے کے تمام صحابہ پہ کرنا چاہیے کہ کیوں آپ نے رسول اللہ کو ایک ایسی جگہ دفن کیا کہ جہاں پر صاحبہ تھا، چھت تھی، سایہ تھا۔ اور پھر اگر اعتراض کرنا ہے، ابن تیمیہ جواب دو، عبد الوہاب جواب دو، وہابی کے علماء مفتی جواب دو، اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر خلیفہ دوم سے اعتراض شروع کرو کہ اس نے کیوں خلیفہ اول کو رسول کے پہلو میں دفن کیا۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر وہاں سے شروع کرو، اس لیے کہ ابن تیمیہ ہو، عبد الوہاب ہو یا انہی جیسے دوسرے پلید افراد ہو، یہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے، یہ اپنا دین بچائیں گے کہ یہ اعتراض کریں گے، کیونکہ یہ اعتراض کریں گے ان کا دین ساقط و نابود ہو جائے گا۔ تو خلیفہ دوم پہ اعتراض ہونا چاہیے۔ یہ بات اہل سنت کے لیے نقل کر رہا ہوں، ہماری نقطہ نگاہ سے مسئلہ حل ہے کہ قبور بنانا، ان کی تعظیم، ان کی تکمیل تکریم ہماری فقہ اور ہماری شریعت کے مطابق جائز ہے، یعنی جو رسول اللہ نے تعلیمات دی ہیں، یہ اہل سنت کے لیے نقل کر رہا ہوں، ان معصوم اہل سنت کے لیے کہ جن کے ذہنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو شہزادے آتے ہیں، یہ جو امام کعبہ آتے ہیں، یہ ذہنوں کے اغوا کرنے کے لیے آتے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، منحرف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دلیل دے رہا ہوں کہ اگر اعتراض یہ ہے تو پھر خلیفہ دوم پہ اعتراض کہ خلیفہ اول کو کیوں دفنایا، مسلمانوں پہ اعتراض، صحابہ اکرام پہ اعتراض، تو یہ اعتراض کا دائرہ تمام مسلمانوں کے حد تک پھیل جائے گا۔ پھر خلیفہ صفوں پہ اعتراض کیوں، انہوں نے اور زور کے تمام صحابہ اکرام اور مسلمانوں نے خلیفہ دوم کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا۔ امہات المومنین حضرت عائشہ پہ اعتراض کیجئے سب سے پہلے آپ، وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں سایہ، صاحبہ، قبہ یا حرم نہیں ہونا چاہیے، تو قبور کا احترام موجود تھا۔ خود مولا کائنات ہوں، خلفاء راشدین ہوں، خلیفہ دوم کے دور میں جب فلسطین فتح ہوا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور دوسرے انبیاء کی قبور موجود تھی، دانیہ، حضرت دانیال کی قبر شوش میں موجود تھی، عراق میں موجود تھی، حضرت حوا کی قبر موجود تھی جدہ میں، اور اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر۔ یہ قبور کو ڈھانا، یہ 13ویں صدی میں 1300 سال بعد عبد الوہاب جیسا بد کردار شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب ان کو ڈھایا جائے، خود تمہاری عقل زیادہ ہے عبد الوہاب، ابن تیمیہ یا ان صحابہ کی یا امہات المومنین کی یا ان اہل بیت علیہ السلام کی کہ جو رسول اللہ کو وہاں پہ ان کی تدفین کر رہے ہیں، قبہ بنایا گیا، بارگاہ بنائی گئی، احترام موجود تھا۔ اور اسی جیسے بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ بے بنیاد سوالات، بے بنیاد اعتراضات کیے جاتے ہیں وہابیت کی طرف سے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان بچوں کے ذہنوں میں جانی چاہیے، دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں یہ قبروں کو چومتے ہیں، زری کو چومتے ہیں، جالی کو چومتے ہیں، یہ سب شرک و بدعت ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم صاحب قبر کو خدا سمجھتے ہوں، ہرگز نہیں، ہم اس کے وسیلے سے، ہم اس کے مقام و مرتبے کو جو عند اللہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے در حقیقت خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا اس صاحب قبر کا واسطہ، اس کے مقام و مرتبے، اس کے تقوی کا واسطہ ہماری فلاں مشکل کو حل کر دے۔ اور روایات میں وہ سارے قصے اور روایات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں۔ ایک ایسے ہی شیعہ عالم جب مکے گیا تو انہوں نے جا کر ایک قرآن سعودی عرب کے بادشاہ کو پیش کیا، تو اس نے قرآن اٹھایا اور قرآن کو چوما، توجہ فرمائیے گا، تو شیعہ عالم نے فرمایا کہ تم نے شرک کیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہنے لگے یہ قرآن کی جلد ایک چمڑے کی ہے اور چمڑا گائے کی کھال ہے جو مر گئی ہے، تم نے ایک مردہ گائے کی کھال کو چوما ہے، تم نے غیر اسلامی ناجائز فعل انجام دے، شرک کیا ہے تم نے، یہ درست نہیں ہے۔ کہا کہ میں ہر جلد کو نہیں چومتا، میں ہر گائے کی کھال کو نہیں چومتا، وہ گائے جو تزکیہ شرعی کے مطابق حلال کی جائے اور پھر قرآن کی جلد بن کر قرآن سے منسوب ہو جائے میں اس کی جلد کو چومتا ہوں۔ بس یہ عالم نے کہا جب تم یہ طے کر رہے ہو، یہ مان رہے ہو، اقرار کر رہے ہو کہ تم ہر کھال کو نہیں چومتے، تم اس کھال کو چومتے ہو جو تزکیہ شرعی کے مطابق حلال ہو اور قرآن سے منسوب ہو کر قرآن کی جلد بن جائے، تو یاد رکھنا ہم ہر دیوار کو نہیں چومتے، ہم اس در کو اور دیوار کو چوما کرتے ہیں جو رسول علیہ رسول سے منسوب ہو جاتے، جو رسول علیہ رسول سے منسوب ہو جاتی ہے، کیونکہ نسبت جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ جلد متبرک ہو جاتی ہے، درود بھی جسمت محمد و آل محمد پر۔ عزیزین گرامی، اس قسم کے بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے مردہ مر جاتا ہے، انسان مر گیا، ختم ہو گیا، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت البقیع جائیے، ہم گئے تھے، خدا نے توفیق دی، جب وہاں زیارت پڑھنے لگے یا قرآن پڑھنے لگے قبور کے سامنے تو منع کر دیا یہ جائز نہیں ہے، خیر ان سے مباحثہ ہوا، کو آخر میں کوئی جواب نہیں ہوتا، ایک ہی جواب، حرام، بدعا، لیس بجائز، شرک، غیر مباح، بس یہی جواب، چار پانچ جملے رٹے میں ہیں اور ان سے بحث کرنا ہی فضول ہوتا ہے، لیکن بے اتمام حجت کے لیے ہم نے اپنا میسج پہنچا دیا اور آخر میں یہ ہوا، لیس بجائز، حرام، بدعا، شرک، بس، اس کے علاوہ چوتھا پانچواں جملہ ان کو یاد نہیں ہے۔ تو ان سے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہاں آپ نے بورڈ لگایا ہے ماشاء اللہ سے تین چار منزلہ، کہ جس میں لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور تم پہ سلام ہو۔ آپ تو کہہ رہے ہیں قبلہ محترم، آپ تو فرما رہے ہیں کہ مردہ مر گیا، نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، تو آپ کی بات مانو یا رسول اللہ کی بات مانو؟ تم عقل مند ہو یا رسول اللہ عقل مند ہے؟ کوئی مقایسہ نہیں ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ سن سکتا ہے، یہ کلام کر سکتا ہے، تم میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے کلام سنو، تم اس کے جواب کو نہیں سن سکتے، السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر در حقیقت مردوں کی حیات کا اعادہ کیا جاتا ہے، تو ہم تمہاری بات مانیں یا پھر رسول کی بات مانیں؟ وہاں پہ بھی خاموش، لیسا بجائے، زیادہ سوال مت کرو، بس جتنا کہا ہے اتنا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی مولوی صاحب کسی ممبر پہ کھڑے حلال حرام کے فتوے بانٹ رہے تھے، تو اس کے بعد ایک دانا حاضر جواب عالم دین کو موقع ملا، جو شرک، حرام، بدعت کہہ کے جب ادھر گئے تو ایک عالم دین کو موقع ملا، انہوں نے کہا میں جو مجھ سے پہلے خطیب تھے ان کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہ لیں گے فرمائیے، کہ لیں گے آپ کے باپ دادا زندہ ہیں؟ کہ لیں گے نہیں، مرحوم ہو گئے۔ کہ لیں گے آپ کے باپ پہ بھی لعنت، آپ کے دادا پہ بھی لعنت؟ توجہ فرمائیے گا، آپ کے باپ پہ بھی لعنت اور آپ کے دادا پہ بھی لعنت۔ کہ لیں گے یہ کہ بات کیا، لڑنے کے لیے تیار، آستین چڑھا کے کھڑے ہو گئے وہی اسٹیج پر۔ کہ لیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جو مر جاتا ہے مر جاتا ہے، دفن ہو جاتے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو جب مر گیا تو جب ثواب نہیں جا رہا تو لعنت کیسے جا رہی ہے؟ اگر میری لعنت جا رہی ہے تو میرا درود و سلام بھی جا سکتا ہے. درود میری عظمت محمد و آل محمد. تو بعض لوگوں کو ایسے جواب دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی بولتی بند کر دی جائے. تو عزیزان گرامی، ہر قسم کے جوابات، ردی جواب بھی نفسی جواب بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. انہیں ایک دفعہ خاموش کرانا ہے، ایک دفعہ واقعی مسئلے کو حل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں علمی طور پر آگے بڑھنا ہوگا. خدا کہہ رہا ہے یہ مال خرچ کریں گے، اور انہوں نے جو ابتدا کی ہے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے دو خاندانوں میں، بہت زیادہ تاریخی بحث نہیں کروں گا، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. شریف خاندان اور علی سعود، ان دونوں کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، اور بعد میں سلطنت عثمانی کے خاتمے کے بعد مکہ و مدینہ اور طائف پر جب آل سعود حاکم ہو گئے تو ان کے سپرد کر دیا، اور پھر شریف خاندان کو وہاں سے نکلنا پڑا، ملک بدر کر دیا گیا. بعد میں اس کی اعلیٰ اولاد نے جو ہے وہ انگریزوں کے پیر پکڑے اور معافی تلافی کی، اور پھر ان کو اردن اور مختلف شام اور ترکی اور اس قسم کے دوسرے ممالک کی حکومت دے دی گئی. وہ بھی زیادہ عرصے چل نہیں سکی، عوامی بغاوتوں کے نتیجے میں وہ بھی ختم ہو گئی، یہ حسرت بھی ان کی ختم ہو گئی. انہوں نے بیک وقت تقریباً ہم عصر ہیں یہ تمام فرقے، ایرانیوں میں بہائیت کا بیج بویا، مسلمانوں کے قلب میں وہابیت کا بیج بویا، برصغیر میں قادیانیت کا بیج بویا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے، یعنی بہت زیادہ ماضی قریب کی بات کروں تو پھر دیوبندیت کا بیج بویا. اس لیے کہ وہابیت بہت سخت تھی، لہذا ایک نیا ورژن لانے کی ضرورت تھی پاک و ہند کے لیے، کیونکہ وہابیت انتہائی سخت قسم کے خوش مسائل پر مشتمل تھی، لہذا اس کا نیا ورژن دیوبندیت، جو آہستہ آہستہ ختم ہو کر ایک نئے ورژن کی شکل میں آ رہا ہے پورے عالم اسلام میں، وہ ہے سلفیت. کہ مختلف انداز سے یہ عقائد کو تبدیل کرتے ہیں، اور جیسے جیسے سیاسی حالات ہوتے ہیں ویسے ویسے یہ آہستہ آہستہ عقائد میں بھی تبدیلی لاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں پر اس کو مسلط کیا جائے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے عزیزان گرامی، پاکستان میں ہو، شام میں ہو، لبنان میں ہو، فلسطین میں ہو، یمن میں ہو، بحرین میں ہو، عراق میں ہو، افغانستان میں ہو، مشرق وسطی کا کوئی بھی علاقہ اٹھا کے دیکھیے، جہاں پر ظلم و ستم، جبر و تشدد ہے، یہ در حقیقت اکنامکس کو، معیشت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی سیاسی و مذہبی جماعتیں ہوں، جو مختلف دشمن ممالک کی ایجنسیز سے پیسہ لیتی ہیں، ان کے اہلکار بنتی ہیں، بلوچستان میں چلے جائیے، کراچی میں چلے جائیے، پنجاب میں چلے جائیے، سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اپنے سے مفادات ہیں، ان کے نیٹ ورک ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لہذا ان کو جب ضرورت محسوس ہوگی یہ فوراً پاسا پلٹیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے. جیسے کہ آپ تھالی کے بیگن آپ دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری سیاست تو لوٹوں کی سیاست ہوتی نہیں. ابھی آپ جو سیاسی مسائل پیش آ رہے ہیں پاکستان کے، ان کو اچھی طرح ملاحظہ کر کے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں بشمول مذہبی جماعتیں یہ دوسروں کے اعلی کار ہیں، اور یہ گھناؤنا کھیل معیشت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں جو اکھاڑا بنا ہوا ہے مختلف خفیہ ایجنسیز کا مختلف ممالک کی، وہ اسی لیے ہے تاکہ ٹرانزٹ کا جو مسئلہ ہے مختلف ممالک کے لیے وہ حل ہو سکے. کراچی کو، پاکستان کو، سندھ کو توڑنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں. چونکہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے پولوں کو، رازوں کو، سروں کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، لہذا ایک دوسرے کی دکھتی رکھ پر انگلیاں رکھ دیتی ہیں، زیادہ بولنے نہیں دیتی. یہ تو کچھ فوج کی وجہ سے اور پریشر کی وجہ سے سارے مسائل سامنے آتے جا رہے ہیں، آپ کے بڑے بڑے کیس کھولتے جا رہے ہیں، وہیلا طے نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ سب ہو. بہرحال یہ بھی الگ چیپٹر میں، اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. آل سعود جو گیم لے کر آئے تھے, جو پلان لے کے آئے تھے, وہ یہ کہ جتنے بھی آثار ہیں اسلامی, مذہبی, روحانی, ان سب کو نابود, تہس نہس کر دیا جائے, خواہ شیعوں سے متعلق ہو یا سنیوں سے متعلق ہو, کوئی بھی آثار ہو. لہذا آپ دیکھیں کہ جب آل سعود 1801 میں قابض ہو چکے تھے مکہ و مدینہ و طائف میں, انہوں نے کربلا اور نجف پہ حملہ کیا تھا. کربلا میں 15,000 اور نجف میں 5,000 سے 15,000 افراد کو قتل کیا انہوں نے, اور وہاں سے جو حرم آئمہ تھے وہاں سے نوادرات چوری کیے, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی نابود کر دیا جائے. لیکن وہاں پہ مومنین اور مجتہدین ہمارے کھڑے ہوئے, جیسے کہ آج ہمارے مجتہدین عالم کفر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آیت السیستانی جس طریقے سے مقاوم ہیں, استقامت دکھا رہے ہیں, اسی طریقے سے 1801 میں بھی ہمارے مجتہدین نے, انہی حوضہ ہائے علمیہ نے حرم ہائے ائمہ کی حفاظت کی, اور مومنین نے استقامت کی, ان کو بھاگنا پڑا. لیکن ان کا مقصد یہی تھا. اور آہستہ آہستہ انہوں سعودی عرب میں جہاں جہاں ان کا بس چلا, ہر اسلامی تہذیب و تمدن کے آثار کو نابود کرنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایجنڈا یہود و نصارہ کا دیا ہوا ہے, برطانوی استعمار کا دیا ہوا ہے. صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد عیسائیت نے اور کلیسا نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اسلام کو دنیا سے مٹا دیں گے. غرناطہ ہو, اسپین ہو, ذرا اٹھا کے دیکھیے تاریخ, بر صغیر میں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اسپین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, مسلمانوں کی زندگی, سلطنت عثمانیہ اٹھا کے دیکھیے, تاریخ کے وہ بڑے بڑے چیپٹر ہیں جن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ, اور شہید متحرین نے واضح طور پہ جہاں پر قوموں کے علل و اسباب لکھے ہیں عروج زوال کے, وہاں پہ کھل کے انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ کتاب اردو میں چھپ چکی ہے, اسلام کی نشاد ثانی میں کربلا کا کردار, پڑھیے اس کو. شہید متحرین نے کس طریقے سے اس کی حلاجی کی ہے, اس کا انالائز کیا ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایکسس اس لیے دیا گیا, پش پناہی اس لیے تھی, ان کی حمایت اس لیے تھی, عسکری, فوجی, سیاسی اور اس زمانے کے میڈیا کی, تاکہ ان کو ایکسس ملے, آگے بڑھیں اور یہ ہر اسلامی اثر کو اور تہذیب و تمدن کو مٹا دیں. رسول اللہ کی جائے ولادت ہو, حضرت خدیجہ کا گھر ہو, زید بن ارقم کا گھر ہو, اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ امہات المومنین کے حجرے ہوں, گھر ہوں, متبرک مقامات ہو, سب کو اٹھا دیا. اور تو اور رہبر معظم کا ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا, مجھے اس کی سند نہیں معلوم, لیکن وہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ شائع ہو رہا ہے, اس لیے نقل کر رہا ہوں, اور ممکن ہے کہ رہبر معظم کا جملہ ہو یہ, کہ جن فرماتے ہیں کہ اگر آل سعود کو اس وقت خطرہ نہ ہوتا مسلمانوں کے قیام کا, تو اسی وقت روضہ رسول کو ڈھا دیتے. جو وہابی خلیفہ سیوم کے مزار کو ڈھا دے, جو امہات المومنین کے مزار کو ڈھا دے, جو اہل بیت کے مزار کو ڈھا دے, اس کے لیے اس فتوے کی روشنی میں رسول کی قبر اور جنت البقیع کی خبر میں کوئی فرق نہیں ہے عزیزان گرامی, کوئی فرق نہیں ہے. اگر ان کو خدشہ نہ ہوتا, اندیشہ لاحق نہ ہوتا, یہ اسی وقت اقدام کرتے, اور کیا ہے انہوں نے. لیکن اس وقت مسلمانوں نے آگے بڑھ کر روکا اور پورے عالم اسلام میں ایک تحریک شروع ہوئی. اور تو اور اب مسجد نبوی کی توسیع کے نام پر اس قسم کے پلان اور منصوبے سامنے آ رہے کہ رسول اللہ کی قبر کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے, یعنی سب ہستی سے مٹا دیا جائے, جس کو آپ کا پاکستانی میڈیا بھی بیان کر رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آل سعود جو برطانوی استعمار اور یہود و نصارہ کی ایما پر یہ سارے مسائل کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں, ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ آیا صرف ماجمع جلوس نکال کے ختم کر دیں؟ آیا پریس کلب پہ ایک مظاہرہ ہو جائے؟ نہیں عزیز نگرامی, اس سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اہل بیت کی مظلومیت کو سامنے رکھیں. لہذا آخر میں جو میں گزارشات پیش کروں گا, اس میں پھر کچھ راہ حل بھی آپ کو دوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو یہ ان کا منصوبہ ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً, لیکن یہ حسرت اپنی قبر میں لے کے جائیں گے. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, یہ غالب ہو جائیں گے, یہ ان پر غلبہ حاصل کر لیا جائے گا, یہ مغلوب ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے, لیکن کب, کس کے ہاتھوں, کون آگے بڑھے گا, کون قدم اٹھائے گا, کون ان کے خلاف جہاد کی ابتدا کرے گا, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. میں ہوں, آپ ہیں, آپ ہیں یا آپ ہیں, ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کام کو آگے بڑھائے گا. خدا کہہ رہا ہے خدا کا وعدہ پورا ہونا ہے. تم کہاں کھڑے ہو اپنا حساب کتاب چکا لو, دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو. اور میں اس پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں, اس سے اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں, یہ جو اکنامکس کو اور معیشت کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کی جا رہی ہے, اقتصاد مضبوط ہو, یہ اس لیے ہے تاکہ اس فائنل کے لیے جس کو ہم انقلاب امام زمانہ, ظہور امام زمانہ کہتے ہیں, اس کا راستہ روکا جائے, تاکہ امام کو مشکلات کا سامنا ہو. دشمن اپنی تیاری کر رہا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ ہر جگہ امریکہ مردہ باد, اسرائیل مردہ باد کیوں لے کے آتے ہیں؟ بھائی پاکستان میں یہ وہابی مار رہے ہیں, دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے یہ دہشت گرد مار رہے ہیں, مرنے والا مسلمان, یہ امریکہ کہاں سے آ گیا, یہ اسرائیل کہاں سے آ گیا, یہ برطانیہ کہاں سے آ گیا؟ عزیزان گرامی, یہ بڑی طاقتیں, ان کی خفیہ ایجنسیاں, انہوں نے اکھاڑا بنایا ہے پاکستان کو. نواز شریف کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں داعش کا ایکسس دیا جائے, یہاں سے افراد کو تیار کر کے عالمی منڈی میں بھیجا جائے. پاکستان وہ زرخیز زمین ہے کہ جہاں سے جہادی ملا مفتی اور ناکارا اور سست کاہل افراد بہت تھوڑی اجرت پہ مل جاتے ہیں. لہذا نواز شریف کو ایکسس اس لیے دیا گیا تاکہ عالمی منڈی میں داعش کے ہوا کو بہت زیادہ کیا جائے. یہ امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری ہے. صحیح ہے کہ ماننے والا ایک سنی ہے, ایک دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتا ہے, اکثریت کا تعلق دیوبندیت سے ہے. آپ اٹھا کے فہرست اٹھا کے پڑھیے کہ جن جن دہشت گردوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, بیسس پہ حملہ کیا, اسکولوں پہ حملہ کیا, حد تک کہ کراچی میں جو اسکولوں پر کریکر مارے گئے وہ بھی مسلمان تھے, اسی شہر کے سیاسی کارندے تھے, وہ کوئی فرشتے نہیں تھے جو آ کے دکانیں بند کرا دیتے, وہ بھی اسی پاکستان اور کراچی کے رہنے والے تھے. مارنے والا مسلمان, مرنے والا مسلمان, لیکن یہ اعلی کار ہیں, یہ استعمال ہو رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ معیشت کو کمزور کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ عالم اسلام میں دو طاقتیں ہیں جو ایٹمی توانائی رکھتی ہیں. پاکستان پہلا اسلامی ملک کہ جس کے پرامن ایٹمی پروگرام کو سبوتاش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا, تاکہ یہ نیوکلیئر پاور جو پاکستان کے پاس ہے یہ کہیں صحیح معنی میں صحیح ہاتھوں سے استعمال نہ ہو جائے. اور دوسری طاقت اسلامی جمہوری ایران کی تھی کہ جس کو روکنے کے لیے بند پہ بند مانے گئے, فوج پہ فوج بھیجی گئی, مذاکرات کے میدان میں قتل کیے گئے, لیکن الحمدللہ خدا کا وعدہ ہے کہ تم خدا کی مدد کرو گے, خدا تمہاری مدد کرے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں میں ثبات قدم عطا کرے گا. الحمدللہ آج دنیا اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پلان کی طاقت کو ماننے کے لیے تیار ہے, سر نگو ہو چکی ہے. ٹیبل پر در حقیقت وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں. لہذا وہ خوف زدہ ہیں. کبھی ہلال شیعی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ شیعہ بلاک بن رہا ہے, کبھی کسی اور بہانے سے یمن میں, بحرین میں, پاکستان میں, خود سعودی عرب میں, کویت میں, مختلف انداز سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو سیاسی اور مذہبی جماعت کے کارندے یہ اعلی کار ہیں, ان کے پیچھے ڈالر ہیں، ان کے پیچھے ریال ہیں، درہم و دینار ہیں، اور تو اور جو برطانیہ نے کام کیا، ایک اور منحوس ترین کام، کہ فرقے جو میں نے کہا بہائیت، وہابیت، قادیانیت، سلفیت، یہ ایجاد کیے اور ہر مکتب اور ہر مذہب میں منحرف افراد کی تربیت کی، منحرف افراد کی تربیت کی ہے۔ اہل سنت میں چلے جائیے، بریلی مسلک میں چلے جائیے، روحانیت میں چلے جائیے، وہاں پر بھی انحراف نظر آئے گا۔ لوگ سجدے کرتے ہوئے انسانوں کو نظر آ رہے ہیں، پیروں مریدوں کو سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہیں ایسے جن کو ماتمی کہہ کر رول ماڈل بنایا گیا، لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ بے لباس گھومتے تھے، اور اسی قسم کے افراط و تفرید۔ تو پہلے انہوں نے ذاکروں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرایا، لوگ متوجہ ہو گئے، اب کہا کہ مولوی، مولوی بھی لاؤ، چھ چھ مہینے کے لیے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، قوم بھیجا گیا، چھ مہینے رو واپس آ جاؤ، نہ جاؤ جاؤ چھ مہینے، حجۃ الاسلام مولد مسلم امامہ لگا کے آ گئے، چھ مہینے کے علامہ، جن کو مرد اور عورت کے سیکھوں کو نہیں پتا کہ مرد کو کیا کہتے ہیں اور عورت کو کیا کہتے ہیں، اور وہ آ کر اب غلو کی درحق ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، نصیریت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تاکہ تشیع میں بھی اعتدال نہ رہے، تشیع میں بھی تشہد جیسی عبادت کا جز بھی سب اس سے متفق نہ رہیں۔ ہر مذہب میں، ہر مسلک میں یہ ادھم مچائی ہے برطانیہ نے۔ لہذا ایک طرف وہ افراد، دوسری طرف یہ تفرید، تو ہمیں دونوں محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے عزیزانِ گرامی۔ تو یہ ان کا پلان تھا، وقتی طور پہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن خدا کہہ رہے نہیں، فسینفقونہا، یہ مال خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتن، حسرت ہے ان کے لیے، یہ قبر میں لے کے جائیں گے، یہ مر جائیں گے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر، لیکن ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی خدا پردے غیب میں بیٹھا ہے، جس کی دعائیں ساتھ ہیں، جس کی نظر عنایت ساتھ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یقیناً ہمارے دشمن، امام فرماتے ہیں، اگر ہماری توجہ اور عنایت اور دعا تمہارے ساتھ نہ ہو تو تمہارے دشمن تم پر حاوی آ جائیں، تمہیں ختم کر دیں۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو ہمیں ہر افراد و تفرید کا جواب دینا ہے، کیا کام کریں، کس کے لیے شعور بیدار کریں۔ ہر ماتمی انجمن، ہر ادارہ، ہر آرگنائزیشن، ہر شیعہ جماعت، وہ اس کے لیے آواز بلند کرے۔ جنت البقیع کا مسئلہ بہت آسان لیتے، خود ہمارے یہاں بھی جنت البقیع کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت والا نہیں ہے ابھی تک، عرف عام میں، رائے عامہ میں، لوگ اپنے گھروں میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، بھائی قبر ہی تو ڈھائی، روزہ ہی تو ڈھائی بن جائے گا، نہیں ایسے نہیں کر رہا۔ میں حضرت آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ تم حرم امام رضا جاتے ہو تو کتنا پہلے اپنی چپلوں کو اتار دیتے ہو، جوتوں کو اتار دیتے ہو، پائے پیادہ برہنہ پا جاتے ہو امام کی زیارت کے لیے، جب تم بقیع جاتے ہو تو اپنی جوتوں کو اتار دو، پائے برہنہ جاؤ۔ وہ چار اماموں کی بارگاہ ہے، چار امام قبے و بارگاہ، اور خادم الظاہر کا محتاج نہیں ہوتا کہ قبہ ہوگا، بارگاہ ہوگی، حرم ہوگا تو پھر آپ ننگے پیر جائیں گے، نہیں، وہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، مہبت الملائکہ، یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، نزول کرتے ہیں، یہاں برکتیں اور درود سلام لے کے نازل ہوتے ہیں۔ عزیزانِ گرامی، ہمارے یہاں بھی وہ اس وقت شعور نہیں ہے، شعور بیدار ہے، ہر مکتب، ہر مسلک۔ اس لیے کہ اہل بیت شیعوں کے نہیں ہیں صرف، امہات المومنین صحابہ اہل سنت کے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ اس کے لیے مشترکہ طور پر یہ بہترین موقع ہے وہابیت کے خلاف، سلفیت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ۔ میڈیا بہت کم دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، بہت کم وقت ملتا ہے کہ انسان میڈیا پہ بیٹھے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آگاہی ملتی ہے اور مختلف کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں، میں یہاں سے اپنے علماء اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مختلف چینلز پہ جا کر اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے, اور انہوں نے اہل بیت کی شان کو یا ان کے دفاع میں جو کلمات ادا کیے ہیں انہوں نے اہل بیت کو کوئی احسان نہیں کیا, انہوں نے اپنے عقیدے کا تحفظ کیا ہے. اہل بیت کی عظمت, اہل بیت کا مقام و مرتبہ جس طرح ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں موجود ہے اسی طریقے سے اہل سنت میں موجود ہے. ہم نے اس کو متنازع بنایا ہے, ہمارے مولوی ملا نے اس کو متنازع بنایا ہے کہ اہل بیت ہمارے صحابہ تمہارے, اہل بیت ہمارے امہات المؤمنین تمہاری. نہیں عزیز نگرانی, یہ مشترکہ مسئلہ ہے. یہ موقع ہے کہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو کر وہابیت کے خلاف ہم جہاد کریں. اور میں نے کہا کہ آج سے 4-5 سال پہلے آل سعود کے خلاف بولنا بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا تھا, لیکن آج آپ کا میڈیا بول رہا ہے, پرنٹ میڈیا لکھ رہا ہے, اینکرز بول رہے ہیں, جائیے اور ظلم و جنایت کو اور ان کے دوسرے جنگی جرائم کو جو شام میں ہو, جو مصر میں ہو, جو بحرین میں ہو, جو یمن میں ہو, اس کو بیان کیجیے. اور الحمدللہ اہل سنت آپ کے ساتھ نظر آئیں گے, وہ آپ کے ساتھ ہیں, ان کو ملانے کی ضرورت ہے زندگی میں. بس یہیں سے میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں, اور آخر میں چاہتا ہوں کہ کچھ عملی تدابیر آپ کی سماعت کی نظر کرو. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. درود بھیجیے ایک دفعہ محمد و آل محمد پر. جماعت کو, خواہ وہ صوبے کی حد تک ہو, ملک سطح کی ہو, اس کا آواز اٹھانی چاہیے. ہر انجمن کو, ہر خطیب کو, ہر عالم کو, جہاں جہاں اس کو موقع ملے اس کے لیے شعور بیدار کریں. الحمدللہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ اس اتحاد, اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی دو ملگیر جماعتوں کے قائدین نے آپس میں ملاقات کی ہے. خوشی ہوتی ہے انسان کو یہ دیکھ کر, اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ آواز جو ہم نے اٹھائی, جس کا نعرہ ہم نے سب سے پہلے قومی پالیسی کے تحت لگایا, اس میں کوئی ریا نہیں ہے, اس میں کوئی شو آف نہیں, جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ممکن ہے بہت سے لوگوں کو گرا گزرے. دونوں قائدین سے ملاقات کی, جا کے علماء سے ملاقات کی, مختلف شہروں کو دورے کیے تاکہ یہ صورتحال سامنے آئے کہ دونوں علماء, اور یہ ایسے موقع پر ہو رہی ہے کہ جب دونوں طرف کے کچھ افراد جو نہیں چاہتے تھے معذرت کے ساتھ وہ اس ملک میں نہیں ہیں, کہ یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ کچھ دونوں طرف سے ایسے افراد جو نہیں چاہتے ان میں اتحاد ہو, اور الحمدللہ وہ اس ملک میں نہیں ہیں, اور یہ باضابطہ ملاقات تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اتحاد کو باقی رکھے اور ہمیں اس کا ہاتھ مضبوط کرنے والوں میں سے قرار دے, اور اس کے لیے اس باہمی اتحاد کی ضرورت ہے. علامہ ساجد النبی صاحب ہوں یا علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں, یہ قوم کا آپ سے مطالبہ ہے, کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. آپ قومی پالیسی بنائیں, مشترکہ پالیسی بنائیں, آپ کی جماعت, دائرہ کار, جھنڈا, آئین, دستور, نصب العین الگ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک قومی پالیسی وضع کی جا سکتی ہے. جنت البقیع کا سانحہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں لیکن ہماری ملگیر جماعتیں خاموش رہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز میں بولا جاتا ہے لیکن بڑے ایشوز پر جو ہمارے حیاتی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں ہم خاموش نظر آتے ہیں. انجمنیں, علماء, ذاکرین, خطباء, ادارے, یہ سب کی ذمہ داری ہے باہمی اتحاد. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ اتحاد بین المسلمین ہے, جس کے لیے میں نے کہا کہ بہترین موقع ہے اہل سنت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں. آپ نے دیکھا کویت میں کس طریقے سے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی, لیکن کیا ہوا, آگاہ تھے, بیدار تھے, ہوش مند تھے, عقل مند تھے, نماز وحدت ادا کی. الحمدللہ ہمارے لاہور کے علماء نے اس کی داغ بیل ڈال دی ہے, وہاں پہ ہمارے شیعہ علماء اہل سنت کے ساتھ جا کے انہوں نے نماز ادا کی. اس سے پہلے بھی علامہ ساجد علی نقوی صاحب نے بہت سے دیوبندی علماء کے ساتھ اتحاد کیا ہے، یا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی بہت سی بریلوی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لیکن اس طاقت کو عوامی سطح پہ لانے کی ضرورت ہے، اس اتحاد کو عوامی سطح پہ لانے کی ضرورت ہے، اور وہ کام میرا اور آپ کا ہے کہ جہاں جہاں معتدل اہل سنت موجود ہیں ان کے ساتھ اپنی ٹیمیں بنائیں، خطباء ذاکرین اہل فکر اہل نظر افراد ٹرسٹی حضرات جائیں ان کی مساجد کا دورہ کریں، ان کو اپنی مسجدوں میں دعوت دیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں، اس عملی اتحاد کو دعوت دیں، اس لیے کہ سلفیت نے جو نیا ورژن تیار ہو رہا ہے سلفیت کی شکل میں جو گیم تیار کیا ہے وہ بہت بھیانک ہے، وہ بہت بھیانک ہے، موقع نہیں کہ میں اس کو کھولوں اور اس پہ سر حاصل گفتگو کروں، اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ شیعہ سنی اتحاد گراؤنڈ لیول پہ آ جائے اہل سنت کے ساتھ مل کر، جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے میں اہل سنت کو دعوت دیتے ہیں وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، نہیں اس سے کام نہیں چلنے والا عزیزان گرامی، عملی طور پر ہمیں اہل سنت کے ساتھ اتحاد کو عملی کرنا ہوگا۔ دوسری چیز کہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بھی ہے، آپ کے دلوں میں بھی ہے، اہل بیت سے متعلق تمام محافل و مجالس میں ان کو دعوت دیجئے، ان کے عید میلاد النبی کے پروگرام و جلوسوں میں، یا جہاں جہاں عرس ہو سکتے ہیں اور جہاں پر جانے کی اجازت ہو سکتی ہے شرعی لحاظ سے وہاں جائیے، جہاں پہ بدعتیں نہ ہوں انحرافات نہ ہوں وہاں جائیے شریک ہوئیے، یہ عملی طور پہ کرنے کے کام ہیں، اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو پھر ہم سلفیت کو ایکسس دے رہے ہیں اپنے باہمی اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی صورت میں، ہم جتنا فاصلہ ایجاد کرتے جائیں گے یہ وہابیت سلفیت کو ہماری صفوں میں داخل کرتی جا رہی ہے، لیکن اگر جتنا فاصلہ کم ہوگا اتحاد عملی ہوگا اہل سنت کے ساتھ، یہ مقام اور یہ وقت ان کو نہیں ملے گا کہ وہ ہماری صفوں میں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر انحرافات ہیں بدعتیں ہیں، خواہ وہ محراب سے ہوں مسجد سے ہوں یا ممبر سے ہوں، ہیں ایسے مبارد بہرحال میں وارد ہونا نہیں چاہتا، محراب کے بھی مسجد کے بھی اور ممبر کے بھی، کہ جہاں سے انحرافات کو جنم دیا جا رہا ہے اور ان کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی مدلل انداز سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، غلو نصیریت اور اس قسم کے دوسرے عقائد جو پھیلائے جا رہے ہیں اس کے لیے بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت ہی ہوشمندی کے ساتھ اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے مدلل جواب دیے جائیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب نہ کیا جا سکے۔ اور تیسری چیز جو ان مجالس اور محافل کے ذریعے سے ہم پیدا کر سکتے ہیں، جس کو حضرت آیت اللہ درود جی محمد والے محمد پر آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ثقافتی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک رسم موجود ہے کہ شب جمعہ درگاہ پہ جا کے علم پہ جا کے ماتم کیا جاتا ہے، اس کو مضبوط بنائیے، اہل بیت کی محبت کو عام کیجئے، یہ جو ماتمی دستے آپ کے ہیں ان کو پابند کیجئے کہ ہر جمعرات کو مختلف اعضا خانوں میں جا کر علامہ مبارک پہ جا کر سینہ زنی کریں، تاکہ محبت اہل بیت کا پیغام پھیلے، مجالس اور محافل کو عام کیجئے تاکہ محبت اہل بیت کا پیغام پھیلے، یہ محبت اہل بیت اگر صحیح معنی میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکے تو ہم ثقافتی طور پہ بھی ثقافتی یلغار کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، لہذا جنت البقیع کا دن داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی، اتحاد بین المؤمنین کے لیے بھی اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور بھی پہلو ہیں لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس طرف نظر کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس دن کو اتنا معمولی مت لیجیے، یہ بہت قیمتی دن ہے، اہل بیت کی مظلومیت بہت زیادہ ہے، ایک طرف ان کے جسموں کو اذیت و آزار کا نشانہ بنایا گیا، ایک طرف ان کے ہدف اور پیغام کو نشانہ بنایا گیا اور حد یہ ہے کہ ان کے قبول کو نشانہ بنایا گیا. وہ کام جو بنو امیہ اور بنو عباس نہ کر سکے وہ کام آل سعود نے انجام دیا. خدا وند عالم کی, اس کے مقرر فرشتوں کی اور اس کے انبیاء اور ائمہ کی لعنت ہو آل سعود پر. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, امام خمینی نے کہا تھا نا, آل سعود نے حجاج بیت اللہ کو قتل کر کے اپنے دامن پر وہ دھبا لگایا ہے جو آب زمزم سے پاک ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آل سعود کی نابودی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں, یہ شمارے معکوس ہے, الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے آل سعود کے لیے. لیکن پھر وہی کہوں گا, میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں, اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے, مرجعیت کو دیکھیے, ولی فقی کو دیکھیے, علماء کو دیکھیے کہ وہ آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, ہم کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہ کام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اگر قابل عمل ہیں آپ کی دانش میں, ان کو عملی بنائیے. جنت البقیع کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جب انسان بقیع کی اجڑی قبروں پر نظر ڈالتا ہے تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف مشہد میں امام رضا کا روزہ نظر آتا ہے, یا سلطان العرب والعجم, یا شمس الشموس, یا انیس النفوس, یا ایها المدفون بارض الطوس. امام رضا, کیا شان ہے امام رضا کی, اللہ اکبر. کتنے خادم ہیں, کتنے خدمت گزار ہیں. کوئی جھاڑو لگا رہا ہے, کوئی صحن میں دھلائی کر رہا ہے, کوئی فرج بچھا رہا ہے, کوئی در و دیوار کو صاف کر رہا ہے. کربلا چلے جائیے, نجف چلے جائیے, کاظمین و سامرہ چلے جائیے, شام چلے جائیے, خدمت گزار ملیں گے. دنوں ہو یا رات ہو ایک جیسا سما ملے گا. رات ہو تو کمکمے, رات ہو تو چراغا, جن کی گرمی ہو تو ٹھنڈک پہنچانے کے مشینیں موجود ہیں. لیکن جب انسان بقیع کو دیکھتا ہے اللہ اکبر تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. دل سے نکلتا ہائے زہرا تو آج بھی غریب ہے. جن کی گرمی رات کی, اس قبر زہرا پر بنا پر روایت کہ جناب زہرا کو وہاں دفن کیا گیا ہے, چار ائمہ کی بارگاہ ہے اللہ اکبر. چار ائمہ, بقی کی مظلومیت شاید بقی جیسا دن تاریخ اسلام میں نہیں ہے. چار اماموں کا غم بشمول جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ, پانچ معصوموں کا دن ہے یہ کہ جب ان کے قبۃ بارگاہ کو, جو ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے, اس کو اٹھایا گیا. واقعاً انسان بہت غمزدہ ہوتا ہے مناظر دیکھ کر. اے کاش وہ وقت آئے, اے کاش ہم وہ زمانہ دیکھیں کہ جب جنت البقیع میں چار اماموں کی بارگاہ قائم ہو اور ہم وہاں کھڑے ہو کر اپنا ائمہ کو سلام پیش کریں. انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے عزیزا نگرانی. ہاں ایک غریب ایسا بھی ہے, ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو شب و روز بقیع کے چکر لگاتی ہے, ائمہ کو سلام پیش کرتی ہے. سمجھ گئے نا آپ کو کون غریب ہستی ہے جو نظروں سے اوجھل ہے, آنکھوں سے پناہ ہے. میرے زمانے کا غریب امام زمانہ ہے جو بقیع میں جاتا ہے, جا کر سلام پیش کرتا ہے, دادی فاطمہ زہرا آپ پر سلام ہو, میرے مولا حسن آپ پہ سلام ہو, میرے مولا امام زین العابدین آپ پہ سلام ہو, میرے پانچوں اور چھٹے امام آپ پہ سلام ہو. امام زمانہ سلام پیش کرتے ہیں اللہ اکبر. یہ بقیع کیسا دن ہے, کتنی عجیب غربت ہے. ہاں مدینے کا وہ منظر یاد ہے نا کہ جب آل محمد کے گھر سے دن کی روشنی میں ایک ایک جنازہ اٹھ رہا ہے. وہ کس کا جنازہ ہے؟ پنجے دن کے گھر سے پہلا جنازہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ. دن کی روشنی میں رسول کا جنازہ حجرے میں رہا, علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں, فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں. پہلا جنازہ اٹھا دن کی روشنی میں, جو گیا تو صحیح سالم تھا, جب واپس آیا ہے تو امت نے تیروں سے نوازا ہے. اجرکم اللہ. آج بقی کا ماتم کرو, آئے بقی کی مظلومیت کو بیان کرو. یہ امام کی مظلومیت ہے جس کی مقبرہ اور بارگاہ کو اٹھایا گیا. اور ایک وقت وہ ہے جب مدینے میں کہرام ہے, ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ انتقال فرما گئے. ارے امام سجاد دنیا سے گزر گئے, کہرام برپا ہو گیا, عزادار آ گئے, ماتمی آ گئے, چاہنے والے آ گئے, محب آ گئے. ارے چوتھے امام کا جنازہ, 72 کے عزادار کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ارے بقی لے کے چلے امام کو دفنایا ہے کتنی شان و شوکت سے. اور آگے بڑھیے تو پانچویں اور چھٹے امام کا جنازہ, ہزار ہا شاگرد موجود ہے بقی میں دفنانے کے لیے, لیکن کسے کیا معلوم تھا ایک دن آئے گا کہ ان قبور کا مرتب کیا جائے گا. اجرکم اللہ. ہاں آج آل محمد کے غم تازہ ہو گئے. ہاں آج آل محمد کے گھروں پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں. ہاں آج ہائے زہرا لبیک یا زہرا کا دن ہے. آج اپنے احتجاج جلوس کو, اس ماتمی جلوس کو لبیک یا زہرا کہہ کر منائیے. آل سعود کے خلاف نعروں کے ساتھ, ماتم کے ساتھ اپنے جہاد کا اعلان کیجئے. یہ کبھی کی ٹوٹی ہوئی قبور آپ سے مطالبہ کر رہی ہے. بس عزاداروں یہ چار جنازے, لیکن میرا دل روتا ہے ایک ایسے جنازے پر جو اٹھ نہ سکا. ارے کربلا میں لے چلوں تمہیں, ارے 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا حسین جسے زہرا نے چکیاں بیس بیس کے مالا. سید سجاد آخر میں آئے ہیں بوریاں لے کر بابا کے جسم کے ٹکڑے. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بندہ ہم اس عزاداری کو قبول فرما. اس بقی کے خلاف اہل بیت علیہ السلام, امہات المؤمنین, صحابہ اکرام کے مزارات کو اٹھانے کے خلاف آل سعود نے جو پلید اقدام کیا ہے, ہمیں اس کا مدلل واضح بمانگے دوہن جواب دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس دن کو عالمی سطح پر, ملکی سطح پر منانے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرما کہ جب مہدی فاطمہ آئیں, اور انشاءاللہ ان کے اقتدام میں ہم نماز امام کی پشت پہ ادا کریں اور جنت البقیع کی زیارت کریں. خداوندہ جو بقیع کی حفاظت کرنے والے ہیں, حرم ہائے ائمہ کی حفاظت کرنے والے مجاہد, خواہ شام میں ہوں, خواہ کربلا میں ہوں, خواہ ایران میں ہوں, جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے خدا میرا سلام ہو اس ولی فقیہ پر کہ جس نے ائمہ بقیع کی قبور کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی, امام خامنہ, جنہوں نے جنگ صفین کے میدان کو خریدا, جنہوں نے وہاں پہ اصحاب کی قبور کی تعمیر کا حکم دیا. اے خدا اس ولی فقیہ کی اپنی تائید فرما اور امام کی تائید و نصرت اس کے شامل حال فرما. خداوندہ ہم سب کو توفیق دے اس ظلم کے خلاف, آل سعود کے ظلم کے خلاف لبیک یا زہرا کہتے ہوئے اپنے احتجاج کو, اپنے ماتم کو اس میڈیا تک, اس عوام تک, اس پاکستان تک پہنچائیں, تاکہ ہمارے شیعہ و سنی مل کر اس ظلم کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام شہداء کے لیے, شہداء ملت پاکستان اور خصوصاً شہداء مدافعین حرم ائمہ تحریر کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.